إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صرف پاک آدمی اسے ہاتھ لگائے گا, ناپاک آدمی اس پاک کتاب کو ہاتھ نہ لگائے. ادب سے بات چلی تھی, ادب کی کتنی اہمیت ہے, اور ادب کی وجہ سے اللہ تعالی بعض اوقات آدمی کو کتنا نوازتے ہیں. فرمایا, ایک واقعہ ہے بڑا عبرت انگیز, عبرت اور نصیحت آموز واقعہ, اور اس واقعے کے عینی شاہد نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ جس علاقے سے اس کا تعلق ہے وہاں دور دراز کے کسی دیہات میں, وہ زمانہ جس زمانے میں قرآن کثرت سے بازار میں نہیں ملا کرتے تھے, انہوں نے سن رکھا تھا دو میاں بیوی تھے, بوڑھے ہو چکے تھے, اولاد ان کی کوئی نہیں تھی. سن لیا تھا کہ اللہ کی ایک کتاب ہے جسے قرآن کہتے ہیں, جو اس کا ادب کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور طویل عرصے بعد یہ شوہر شہر گیا اور وہاں کسی دکان سے قرآن خرید کے لے آیا. آج جب یہ اپنے گھر آئے تو یہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ قرآن تو میں لے آیا ہوں, لیکن اس کا ادب ہم کیسے کریں گے, کہاں رکھیں اس کو, یہ تو ہم نے پوچھا نہیں کسی سے. تو وہ کہنے لگی, یہ تو تمہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کو ہم کہاں رکھیں گھر میں. تو اس نے کہا کہ اب اگر اس کو کہیں رکھ کے ہم لوگ سو جائیں تو کہیں بے ادبی نہ ہو, تو یوں کرتے ہیں کہ آدھی رات تک میں اپنے سر پہ رکھ کے اس کو کھڑا رہتا ہوں, تم سو جاؤ, اور آدھی رات کے بعد میں اٹھوں گا اور میں تمہیں جگا کے تم اس قرآن کو لے لینا, اپنے سر پہ رکھنا, اور پھر میں سو جاؤں گا. صبح اٹھ کے میں کہیں کسی آدمی کے پاس جا کے اس مسئلہ پوچھوں گا, قرآن کو ہم کہاں رکھیں, یہ تو اللہ کی کتاب ہے. تو انہوں نے رات کو اس طریقے پہ یہ عمل کیا. ادب دیکھیے کیا کیا رنگ دکھاتا ہے ادب. اسی طرح رات گزری, فجر کے وقت شوہر اٹھے اور اس نے بیوی سے کہا, قرآن کو ہلانا نہیں, سر پہ ہی رکھنا, میں ابھی کسی سے پوچھ کے آتا ہوں کہاں رکھیں اس کو. خیر وہ کسی سے پوچھ کے آیا تو کسی صاحب نے بتایا کہ گھر پہ کسی اونچی جگہ کوئی لکڑی وغیرہ رکھو اور اس پہ اس قرآن کو رکھو, اس کی طرف پیٹھ مت کرو اور اس کی طرف ٹانگیں مت ہو تمہاری, تاکہ بیچ بھی نہ ہو. خیر انہوں نے وہ اس کا انتظام کیا. قرآن رکھنے سے پہلے بیوی نے شوہر سے کہا کہ اللہ کی یہ کتاب تم لائے ہو, ذرا کھول کے دیکھیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا, کیسی کتاب ہے, قرآن ہوتا کیا ہے, ذرا دیکھیں تو صحیح. تو جب میاں بیوی نے قرآن کو کھولا اور دیکھا, اس کے بعد قرآن کو بنکر کے اوپر رکھ دیا. اللہ تعالی نے اس ادب کی وجہ سے ان دونوں کو حافظ قرآن بنا دیا. پڑوسی حیران ہے, گاؤں والے حیران ہیں کہ انہوں نے کبھی, یہ دیہاتی اور سادہ اور بالکل سادہ لوح زمیندار, قرآن کی شکل کبھی نہیں دیکھی, پہلی مرتبہ شکل کل دیکھی انہوں نے, کھول کے دیکھے ہے کیا یہ, اور اب وہ حافظ ہو گئے, بیوی بھی حافظ ہو گئی. یہ علم ہے اللہ کا خاص علم. وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, خضر کے بارے میں قرآن نے کہا نا, حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا کہ تم جاؤ اس آدمی سے ملو جس آدمی کو ہم نے اپنی طرف سے خاص علم دیا ہے بغیر کسی استاد کے. وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, ہم نے اپنی طرف سے اسے علم دیا ہے. قرآن کا ادب بہت ضروری ہے, اور قرآن تدبر سے پڑھیے, قرآن کی آیات میں غور و فکر کیجیے, ترجمے کے ساتھ پڑھیے, تفسیر کے ساتھ پڑھیے, اور اپنی اولاد کو قرآن حفظ کرائیے, حفظ کے ساتھ ساتھ ترجمہ حفظ کرائیے. صرف زبانی حفظ کرنا بہت بڑی کمال ہے, بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑا اجر اور ثواب ہے, اس کے بہت درجات ہیں, لیکن ساتھ ساتھ قرآن کے حلال کو حلال سمجھے, حرام کو حرام سمجھے. صرف الفاظ یاد کر لینا, اس کے معانی سمجھ میں نہ آئے, یہ اتنا فائدہ نہیں دیتا. زندگی نہیں تبدیل ہوتی اس سے, تبدیلی نہیں آتی, انقلاب نہیں برپا ہوتا اس سے. انقلاب اس صورت میں برپا ہوگا جب آپ اس کی آیات کو سمجھیں گے, سمجھ کے پڑھیں گے. تنزیل من رب العالمین, یہ قرآن چوتھی آیت ہے, عظمت قرآن کی, نازل کیا گیا ہے تمام انسانوں اور اس جہان اور اس کائنات کے پالنے والے کی طرف سے رب ہے، وہ پالنے والا ہے عالمین، اس پوری کائنات کا. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون. اس کتاب کو پاک آدمی ہی ہاتھ لگائے، بغیر وضو کے اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین، نازل کیا گیا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے. اف بهذا الحديث انتم مدهنون، کیا اس حدیث سے مراد یہ قرآن ہے اور یہ کلام ہے؟ اف بهذا الحديث، کیا اس کتاب کے ساتھ انتم مدهنون تم بے پرواہی والا معاملہ کرتے ہو؟ مدہن کی جمع ہے مدہنون، اور یہ ادہان سے ہے. ادہان کسی چیز کو قابل اعتناء نہ سمجھنا، قابل توجہ نہ سمجھنا، بے پرواہی برتنا، غفلت برتنا. اف بهذا الحديث انتم مدہنون، پھر تم کیوں اس کتاب کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ اس کتاب کی طرف تم اس کتاب کی طرف توجہ نہیں دیتے، غفلت. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، اور تم نے اپنا رزق جھٹلانا بنایا ہوا ہے. رزق سے مراد یہاں بعض علماء کے نزدیک خود قرآن ہے، چونکہ اس سے پہلے قرآن کا ذکر ہو رہا ہے اور رزق بھی ایک نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، اس لیے بعض علماء کے نزدیک رزق سے مراد یہاں قرآن ہے، کہ تم نے قرآن کو جھٹلانا اپنا معمول بنا لیا ہے، اور اس نعمت کو جھٹلانا تم نے اپنا معمول بنا لیا ہے. اور یا یہ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے جھٹلانا اپنا معاش کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور وہ اس طرح کہ تم اس قرآن کو نہیں مانتے، اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر تم اس کتاب کو مان لو تو تمہارا جو معاش کا سلسلہ ہے وہ بند ہو جائے گا. توحید خالص کو اگر مان لو، قرآن کو مان لو، تو پھر چڑھاوے اور نذرانے اور نظر و نیاز اور کھانا پینا اور یہ حلوے مانڈے اور یہ شیرینی اور تبرک اور سوئیاں اور نہ جانے کیا کچھ، یہ سب ختم ہو جائے گا. پھر ختم نہیں دلایا جائے گا گیارہویں شریف پہ، پھر تو یہ کہا جائے گا کہ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ ہر چیز حرام ہے. جس چیز پہ تم نے کسی اور کا نام رکھ دیا حرام ہو گئی، وہ غیر اللہ کے نام کا نظر و نیاز ہو یا گیارہویں اور بارہویں اور تیرہویں اور کچھ بھی ہو، اگر کسی غیر کا نام کسی چیز پہ رکھ دیا تو وہ چیز حرام ہو گئی. قرآن کی صریح آیت ہے، قرآن کو بیان کرو گے، قرآن کے مسائل بیان کرو گے، تو پھر یہ تکلیف ہوگی. شیطان نے آ کے ڈرایا کہ یہ جو نذرانے اور چڑھاوے اور نہ جانے کیا کچھ لوگوں کے مال تم ہڑپ کرتے ہو، اگر تم توحید خالص بیان کرو گے اور قرآن کو بیان کرنا شروع کر دو گے تو لوگ پھر یہ تمہیں کیسے دیں گے؟ اس لیے قرآن تو صاف صاف یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایمان والو، بہت سارے راہب اور دیندار اور دین کا لباس اوڑے ہوئے لوگ، دین کے نام پہ روٹیاں توڑنے والے لوگ، یہ بہت سارے، ان کی اکثریت کن پہ مشتمل ہے؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور توحید والے صراط مستقیم والے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو جب توحید کا مسئلہ بیان کریں گے تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اسی لیے بعض پیٹ کے پجاری اس طرف نہیں آتے کہ اگر اس کتاب کو ہم مان لیں، اس کی صداقت کو مان لیں، اس کی دعوت دوسروں کو دیں، جو چیزیں ہمیں ان دنوں ملتی ہیں پھر وہ بند ہو جائیں گی. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اپنا معاش قرآن کا چھٹلانا بنا لیا ہے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، یہاں سے تفصیل شروع ہوئی اس آیت کی جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، اس کی مزید تفصیل یہاں آ گئی ہے، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت تمہارے لیے مقدر کی، مقرر کی. اب اس موت سے پہلے ایک حالت ہے جسے نزع کا عالم کہتے ہیں. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، جب یہ جان اور روح حلق تک پہنچ جاتی ہے. وانتم حینئذ تنظرون، تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، جس شخص کی جان نکل رہی ہوتی ہے تم اس کے قریب بیٹھے ہوئے اسے تکتے رہتے ہو. اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس مرنے والے کے ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. ڈاکٹر تو تم کو نظر آتا ہے، حکیم اور طبیب تمہیں نظر آتا ہے، اس کے گھر والے، اس کی اولاد، رشتہ دار تمہیں نظر آتے ہیں، لیکن ہم تمہیں نظر نہیں آتے، حالانکہ ہم تم سے اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اقرب الیہ منکم، ہم بہت قریب ہوتے ہیں. فلولا ان کنتم غیر مدینین، کیوں نہیں، اگر تم محکوم نہیں ہو، ان کنتم غیر مدینین، اگر تم محکوم نہیں ہو، ترجعونها، تو اس جانے والی جان اور روح کو واپس لے آؤ. اگر تم خود حاکم ہو، تم محکوم نہیں ہو، تم خود مالک ہو، تم مملوک نہیں ہو، تم خود خالق ہو، تم مخلوق نہیں ہو، تم خود معبود ہو، تم عابد نہیں ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے، طاقت ہے، تو ترجعونها، اس جانے والی روح کو اور جانے والی جان کو ذرا واپس لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے. یہ نزع کا عالم، سورہ قیامہ میں فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، جب جان پسیل تک پہنچ جاتی ہے. وقیل من راق، اور اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ کسی جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ، اس وقت یہ کہا جاتا ہے کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، اب آخری وقت ہے، مریض کی حالت بہت بگڑ گئی ہے، اب کسی حکیم اور ڈاکٹر کو بلاؤ. من راق، کہاں ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، دم درود پڑھ کے اس پہ دم ڈالنے والا، تعویذ کرنے والا، علاج کرنے والا کہاں ہے؟ کسی حکیم کو بلاؤ، ڈاکٹر اور طبیب کو بلاؤ. وظن انه الفراق، مرنے والا جان لیتا ہے کہ اب جدائی کی گھڑی آ پہنچی. وظن انه الفراق، وہ اچھی طرح جان لیتا ہے کہ اب میری روح نکلنی شروع ہو گئی ہے، اب جدائی کی گھڑی آ گئی. والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی سے لگ جاتی ہے، لپٹ جاتی ہے. الى ربك يومئذ المساق، پھر رب کی طرف اسے لے جایا جاتا ہے مردے کو. اور سورہ قاف میں ارشاد فرمایا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، جس سے تو بھاگتا تھا، چھپتا پھرتا تھا، وہ موت کی گھڑی آ پہنچی. وجاءت سكرة الموت، نزع کا عالم، آخری وقت، اس آخری وقت کا اعتبار ہے. مرتے ہوئے کلمہ خیر زبان سے نکل گیا تو اس کا اعتبار ہوگا، خاتمہ خیر پہ ہو گیا تو اسی کا اعتبار ہوگا. یہ ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، حال پہ مرے گا اس حال پہ اٹھے گا، جس حال پہ مرے گا اس حال پہ اٹھے گا. مرتے ہوئے اگر زبان سے کلمہ اور تلاوت اور اللہ کا نام بلند ہو رہا تھا، یہی نام لیتے ہوئے قبر سے اٹھے گا. اور مرتے ہوئے اگر کلمہ نصیب نہیں ہوا، کچھ اور نام اور کچھ اور چیزیں زبان سے نکل رہی تھی، تو قبر کے دن، قبر سے جب اٹھے گا قیامت کے دن، تو وہی چیزیں نام اس کی زبان سے نکلیں گی. یہ ہے اصل جگہ. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں کہ اب بھی شیطان کے حملے کا خطرہ ہے. جب شیطان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وقت کا امام مجھ سے نکل کے چلا گیا، امام احمد ابن حنبل کے بارے میں کہا، تو امام احمد ابن حنبل نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب تک ایک سانس باقی ہے تجھ سے خطرہ باقی ہے، جب تک آخری سانس جسم سے نہیں نکلا، کلمہ نہیں پڑھا، اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا. خاتمہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اچانک کوئی حادثہ رونما ہو جائے، آدمی مر جائے بغیر کلمہ پڑھے ہوئے، اور ایسی سختی ہو کہ آدمی کلمہ نہ پڑھ سکے. کتنے وہ لوگ ہیں کہ شدت و سختی کی وجہ سے منہ سے بکواس نکلتی ہے مرتے ہوئے، کتنے وہ ہیں کہ جو گالیاں بکتے ہوئے مرتے ہیں، کتنے وہ ہیں کہ جو گانا گاتے ہوئے اور دوسری چیزیں بکتے ہوئے مرتے ہیں. بہت کم ایسے ہیں کہ جو واقعی ایمان اور اسلام کے ساتھ مریں اور ملتے ہوئے ان کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد عبدہ و رسول. اور یہ مرتے ہوئے کلمہ ان کو نصیب ہوتا ہے جو صاحب استقامت ہوتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فرشتے اس صاحب استقامت سے کہتے ہیں، استقامت والا آدمی وہ جو زندگی بھر اچھے اعمال کرتا رہا، اچھے اعمال پہ ثابت قدم رہا. استقامت کے موضوع پہ ایک درس پچھلے ہفتے ہو چکا ہے، وہ کیسٹ آپ سن لیجئے. استقامت کیا ہے؟ پوری تعریف اس کیسٹ میں موجود ہے. استقامت جس کا حکم اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فاستقم کما امرت، جس کا حکم تمام اہل ایمان کو دیا گیا، فاستقیموا الیہ، جس کا فائدہ یہ ہے کہ فرشتے اس استقامت والے آدمی کے پاس خود آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں گھبراؤ مت، خوف مت کرو، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی. مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں ساتھی یہ ہیں کہ جب اس آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ آ کے اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں. اور قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، مرتے ہوئے بھی کلمہ اور جب قبر سے اٹھیں گے قیامت کے دن کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، یہ ہے ثابت قدمی. اور فرشتے اس کی مدد کریں گے جس نے استقامت کو اپنایا ہوگا، جو مستقیم رہا ہوگا دنیا میں پہلے استقامت. تو یہ وہ نزا کا عالم ہے، مرنے سے پہلے ہر شخص پہ یہ عالم آتا ہے، جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور وہ جب انسان کی روح قبض کرنے لگتا ہے. موت کو کثرت سے یاد کیجئے، موت کو کثرت سے یاد کیجئے، موت کو کثرت سے یاد کیجئے. اللہ کا حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ سے کہتا ہے کہ اکثروا ہادم اللذات، اکثروا هادم اللذات الا وهو الموت. کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو کس چیز کو؟ وہ چیز جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے. اس چیز کو یاد کرو گے تو تمہیں دنیا میں مزہ نہیں آئے گا، کسی چیز میں لذت نہیں ملے گی. لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، اور وہ موت ہے، موت کو یاد کرو. موت کو یاد کرنے سے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے اللہ سے ملاقات کی. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا جو اللہ سے ملنے کو پسند کرے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ اس سے ملنا نہیں چاہتا. مومن اللہ سے ملنا چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملوں اور اپنے رب کی نعمتوں سے فیض یاب ہوں، اس کی رحمتیں مجھے گھیرے میں اور اپنے دامن میں سمیٹ لیں. وہ کبھی موت سے خوف نہیں کھاتا، اس کو پتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن اس موت کے لیے تیاری بھی کرنی ہے. کیا تیاری کی ہے آپ نے؟ قبر کا وہ گڑھا جس گڑھے میں سب نے ایک نہ ایک دن جانا ہے، جہاں چیونٹیاں ہیں، جہاں کیڑے ہیں، جہاں سانپ ہیں، جہاں بچھو ہیں، جہاں نہ جانے اور کون کون سی موذی مخلوق ہیں، یہ جسم ان کی غذا بنے گا. دنیا کی تھوڑی سی دیر کی گرمی ناقابل برداشت ہے, قبر میں کیا کرو گے؟ تھوڑی سی دیر کے لیے لائٹ چلے جائے تو بدحواس ہو جاتے ہو, قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں کیا کرو گے؟ کون مونس ہے قبر میں تمہارا؟ کون ساتھی تمہارا؟ ہم سفر کون ہے؟ تمہارا ساتھی کون ہے؟ قیامت تک اس گڑھے میں رہنا ہے, کون تمہارے ساتھ اس قبر میں رہے گا؟ کیا زندہ بیوی تمہارے ساتھ وہاں ایک رات گزارنے کو تیار ہے؟ کیا تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایک گھنٹہ گزارنے کو تیار ہے؟ تمہارا سب سے قریبی دوست تمہارے ساتھ ایک گھنٹہ گزارنے کو تیار ہے؟ اس کو ہرگز نہیں. تمہاری والدہ تمہارا والد کوئی بھی تیار نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم وہاں اکیلے رہو گے, اکیلے رہنا ہے, اور تمہارے ساتھ ایک چیز ضرور رہے گی جس کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں, جس کی تمہیں کوئی وقت نہیں ہے, تمہاری نگاہ میں اس کی اہمیت نہیں ہے, وہ تمہارا عمل ہے. عمل اچھا رکھو, یہ تمہارا سب سے قریبی سب سے اچھا ساتھی ہے, اچھا دوست تمہارا اچھا عمل ہے. قبر میں تمہارے ساتھ, قبر میں تمہارے ساتھ ہے. اور یہ قبر جو بظاہر ایک گڑھا ہے, تمہارے عمل کی وجہ سے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا, قیامت تک آرام سے سو پڑو گے اس میں, سوئے رہو گے, اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا رہے گا جس میں تمہیں صبح و شام عذاب ہوگا. قبر کا عذاب حق ہے, ایمانیات میں سے ہے, ایمان کا جز ہے. اس قبر کے لیے میں نے اور آپ نے, ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ وہ اعمال جن اعمال کی وجہ سے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے, وہ استقامت ہے. ہر عمل کو مستقل طور پہ کیجیے, ہمیشہ کیجیے. جب حلق تک جان پہنچ آئے گی, اس وقت کیا بنے گی؟ جب ایک ایک بال سے جان کھینچی جائے گی, روح کھینچی جائے گی, کیا بنے گی؟ جب ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز لوگ سنیں گے, اس وقت کیا بنے گی؟ جب جسم اکڑ جائے گا, اس وقت کیا بنے گی؟ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, کیا بنے گی؟ منہ کھلا رہ جائے گا, اسے زبردستی لوگ بند کرنے کی کوشش کریں گے, کیا بنے گی اس وقت؟ دوسرے تمہیں نہلائیں گے, تم کچھ نہیں کر سکو گے, اور پھر تمہیں اٹھا کے قبر کے حوالے, مٹی کے حوالے کر کے آ جائیں گے کہ یہی تمہارا اصل مرکز ہے, یہی تمہارا جو گھر, جس گھر کو تمہیں بسانا تھا اسے تم نے آباد نہیں کیا, اور جس گھر کے بسانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی وہاں تم نے اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگا دی, تو آج وہ گھر تم نے چھوڑ دیا کسی اور کے لیے, وہاں لوگ رہ رہے ہیں, تم یہاں آ گئے. تو جو حقیقی گھر ہے اسے خوبصورت بناؤ, اس گھر پہ محنت کرو کہ جب تم وہاں جاؤ تو, جب تم قبر میں جاؤ تو کہیں ایک طرف سے سورہ تبارک الذی آئے کہ اے اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا, اس کو میں عذاب کیسے ہونے دوں. ایک طرف سے قرآن آئے, ایک طرف سے تمہارا روزہ آئے, ایک طرف سے تمہارا عمرہ و حج آئے, ایک طرف سے تمہارا والدین کے ساتھ حسن سلوک آئے, ایک طرف سے تمہارا شفقت و محبت اور اچھا اخلاق آئے, صدقہ و خیرات آئے, تمہاری نیکیاں سب آئیں قبر میں, وہ تمہیں عذاب سے روک لیں, تمہیں عذاب نہ ہونے دیں, تمہیں وہ بچائیں گے عذاب سے. یہ قبر کے ساتھی ہیں, تمہارے اعمال تمہارے قبر کے ساتھی ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح احادیث میں آتا ہے کہ نزع کا عالم ہے, اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, الا ان للموت سکرات, اللہم ہون علی سکرات الموت. ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ, موت کے لیے نزع کا عالم ہے, اے اللہ مجھ پہ موت کی سختی آسان کر. یہ دعا حبیب رب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. بیٹی اپنے باپ کی شدت کر اور تکلیف کو محسوس کرتی ہے, فاطمہ رضی اللہ عنہا, تو کہتی ہے کہ وا کرب ابا, ہائے میرے ابا کا کرب اور شدت. تو والد جواب دیتا ہے کہ لا کرب علی ابی کی بعد اليوم, کہ آج کے بعد تیرے ابا کو تکلیف نہیں ہوگی, آج آخری دن ہے, آج کے بعد تو راحت ہی راحت ہے. اللہم الرفیق الاعلى, سب سے اچھے رفیق اور ساتھی کا ساتھ ہوگا, یہ آخری تکلیف ہے. اس عالم میں آپ اپنی جان اور اپنی روح اللہ کے حوالے کرتے ہیں, تو یہ موت کا عالم, سکرات نزا کا عالم ہر شخص پہ آئے گا. دنیا میں اگر اللہ کی مان کے چلے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی تو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوگا. اس سورت کے شروع میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کا ذکر کیا تھا, سبقت لے جانے والے, اصحاب یمین, اصحاب شمال, السابقون السابقون السابقون, اصحاب یمین اصحاب شمال, سبقت لے جانے والے, دائیں جانب اور دائیں طرف والے, اور بائیں جانب اور بائیں طرف والے, تینوں کا ذکر تھا. سب سے پہلے آغاز ہوا تھا سابقون السابقون سے, سبقت لے جانے والوں سے, اس لیے کہ ان کا حق بھی یہ تھا کہ ان کا ذکر پہلے کیا جائے کہ وہ سبقت لے گئے سب سے. اور دوسرا نمبر تھا اصحاب یمین دائیں جانب والوں کا, اور تیسرا ذکر تھا بائیں جانب والوں کا. وہی ترتیب یہاں پھر ہے آخر میں, جس چیز سے آغاز ہوا اسی پہ انتہا. فرمایا فاما ان کان من المقربین, یہ جو شخص مر رہا ہے یہ اگر مقربین میں سے ہو, مقربین سے مراد سبقت لے جانے والے ہیں. وہاں آپ دیکھیں پچھلی آیت میں لکھا ہوا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون, وہی لفظ یہاں آ گیا مقربین. اگر یہ ان میں سے ہو اس کے لیے فروح و ریحان, اس کے لیے راحت ہے اور خوشحالی اور رزق ہے جنت میں. وجنت نعیم, وجنت نعیم, اور اس کے لیے نعمت والا باغ ہے جنت میں, جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں والا باغ ہے اس کے لیے, جو کہ سب قتل جانے والے تھے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, اور اگر یہ مرنے والا دائیں طرف والے اور دائیں والوں سے ہو, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, یہ خطاب ہے دائیں جانب والوں سے, فَسَلَامٌ لَكَ, اے اصحاب یمین والو, اے اصحاب یمین والے شخص, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, تجھ پر سلام ہو, اللہ کی طرف سے سلام کی آواز آئے گی, اس کو سلام کیا جائے گا. اہل جنت کے بارے میں ہے کہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اللہ جس کا صفاتی نام السلام ہے وہ تمہیں سلام کہتا ہے. السلام یقرئکم السلام, سلام تمہیں سلام کہتا ہے, یعنی جو اللہ کا صفاتی نام ہے السلام, اس کی طرف سے تم پہ سلامتی ہو, یہ اصحاب یمین سے کہا جائے گا. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ, اور اگر یہ مرنے والا ہوا ان میں سے کہ جو جھٹلاتے تھے اور گمراہ تھے, وہ تھے اصحاب شمال, جن سے کہا گیا تھا کہ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ, آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے, جن سے کہا گیا تھا ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ, یہاں پہ بھی ضال اور مکذب دونوں لفظ آ گئے, کہ اصحاب شمال بائیں جانب والے سے کہا جائے گا کہ یہ مرنے والا اگر جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لیے فنزل من حمیم, اس کی مہمان نوازی کی جائے گی ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے گرم پانی سے, جو کہ پیچھے گزر چکا ہے. وتصلیت جحیم, اور جھونک دینا اور ڈال دینا جہنم میں. تصلیہ یہ صلا یصلی, صلا تصلی سے ہے, کسی چیز کا ملا دینا ڈال دینا. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ, جہنم میں جھونک دیا جائے گا اس شخص کو جو کہ جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہ لوگوں میں سے تھا. اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ, یہی حق یقین ہے, یقینی حق یہی ہے جو کہ بیان کیا گیا ہے. تو اس میں الحاکم التکاثر میں آپ نے پڑھا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین, وہاں تھا علم یقین اور عین یقین, اور یہاں ہے حق یقین. علم یقین یہ ہے کہ کسی دلیل سے کوئی چیز سمجھ میں آ جائے, علم یقین کسی دلیل سے کوئی چیز سمجھ میں آ جائے. اور عین یقین یہ ہے کہ مشاہدے سے یا آنکھوں سے دیکھ کے کسی چیز کو مان لیا جائے, یہ ہے عین یقین. اور حق یقین یہ ہے کہ دلیل اور مشاہدے اور دیکھے بغیر کسی چیز کو مان لیا جائے, یہ ہے حق یقین. اور یہ جو حق یقین ہے یہ انبیاء کو حاصل ہوتا ہے, وہ بغیر دلیل اور بغیر مشاہدے کے اللہ کی نبوت اور رسالت کو انبیاء اور رسل دوسروں تک پہنچاتے ہیں. تو علم یقین, عین یقین اور حق یقین, حق یقین کا درجہ ان دونوں درجوں سے کہیں زیادہ بلند ہے, کیونکہ علم یقین میں دلیل کی ضرورت تھی, عین یقین میں مشاہدے کی ضرورت تھی. حق یقین میں نہ مشاہدہ چاہیے نہ علم چاہیے, تو اللہ کی بات ہے آپ کو لا محالہ ماننی پڑے گی. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ, یہ حق یقین ہے, یہ یقینی حق ہے, اس کو ماننا ہر شخص پہ واجب و فرض ہے. جو کچھ اس صورت میں بیان ہوا یہ حق ہے اور یہ یقینی بات ہے, کوئی کمزور بات نہیں ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جو کہ عظیم ہے. اور اسی تسبیح رب سے اس سے پہلے رکوع کا اختتام ہوا تھا, فسبح بسم ربک العظیم. اور یہ وہ تسبیح ہے جو کہ اس کائنات کی ہر چیز بیان کرتی ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن, ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے, ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرے مگر تم نہیں سمجھتے. سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ہے, بندوں میں سپارے میں. اور تسبیح اس کو حکم دیا گیا ہے. تو ذکر کے موضوع پہ جو درس ہمارا ہوگا آئندہ انشاءاللہ, ذکر کیا ہے اور حقیقی ذکر کیا ہے, اس ذکر میں تسبیح تحمید اور تکبیر ان تمام چیزوں کے مسائل اور فضائل کو سمجھا جائے گا. اس طریقے پہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے لطف و کرم اور اس کی عنایت اور عطا سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو مکمل طریقے پہ پڑھ سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جن برکتوں کا نزول اس سورت کی تلاوت یا اس سورت کے پڑھتے ہوئے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان برکتوں سے اس گھر کو اور ہم سب کے دلوں کی بستی کو اللہ تعالیٰ آباد کریں. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد.